أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات الله برادران عزیز، سرکار و دربار حسینی میں ہم قرآن حکیم کی روشنی میں اسلام شناسی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام اس در کے علاوہ کہیں اور پہچانا بھی نہیں جاتا. اسلام کا سب سے معتبر حوالہ اب حسین ہے. قرآن حکیم کی جس آیت کو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کا ایک مختصر حصہ ہے. رب کریم کا ارشاد ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس آیت کا جو ظاہری منطوق ہے، جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اس آیت سے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اسلام کو دوسرے ادیان کے برابر میں رکھ کے مطالعہ نہ کریں. اسلام ہی دین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دین ہے ہی نہیں. باقی بہت سے مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ان کو دین کا نام دیا جاتا ہے مگر وہ دین ہیں نہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک فقرہ تاریخ میں، مولا متقیان مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نے ایک مقام پر فرمایا ہے: ہائے دنیا کو کیا ہو گیا ہے، مجھ کو اتنا گرایا کہ اب میرا مقابلہ فلاں اور فلاں سے کیا جاتا ہے. یہی صدائے حال آج اسلام کی ہے، یہی صدائے حال آج اسلام کی ہے کہ اسلام کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اسلام بھی اس دین جیسا ہے اور اس دین جیسا ہے. اسلام اسلام ہے اور اسلام ہی دین ہے, اور اس لیے اسلام ہی دین ہے کہ اس نے انسان کی چشم حقیقت جو کو جلوہ حقیقت کی طرف ملتفت کیا ہے. اسلام نے کوئی مبہم عقیدہ نہیں پیش کیا ہے, اسلام نے روشن حقیقتیں پیش کی. یہ بحث بہت پیچیدہ بھی ہے, بہت عمیق بھی ہے, بہت وسیع بھی ہے, اور گھر گھر ایک ایک فرد تک یہ بحث پہنچے گی اور پہنچنی چاہیے. سوالات پیدا ہوں گے, آپ اپنے پورے نظام افکار و نظام اعمال کا جائزہ لیں تنقیدی نگاہ سے کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز حقیقت نہیں. اشتباہات پر, جہالتوں پر, غلطیوں پر, تعصبات پر مبنی, توہمات پر مبنی عقائد کی کوئی حیثیت نہیں. یہی پیغام پوری 10 مجلسوں میں اگر یہی ایک پیغام راسخ ہو گیا آپ کے ذہن میں تو میری محنت سوارت ہو گئی. توہمات کی کوئی گنجائش آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو حق بین, حق جو, حق شناس اور حق پرست ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ عقائد حقیقت پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں, توہم پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے. عقائد مختلف سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں, حقیقت خود اپنے پیروں پہ کھڑی رہے. حقیقت کو کسی غیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت کی سلبی تعریف وہ تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر, علمی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک تعریف ہے حقیقت کی, البتہ سلبی تعریف ہے. ایجابی تعریف یہ ہے کہ حقیقت اپنے ہی پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے, حقیقت آپ اپنا ثبوت ہوتی ہے, حقیقت آپ اپنی دلیل ہوتی ہے, حقیقت میں مانگے کا اجالا نہیں ہوتا. حقیقت خود روشن اور تابناک ہوتی ہے, حقیقت خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسری حقیقتوں کو بھی روشن کرتی ہے. حقیقت روشن بھی ہوتی ہے, تابناک بھی ہوتی ہے, تابکار بھی ہوتی ہے, اور اسی سے حقیقتوں سے باطل قوتیں ڈرتی ہیں. کہ حقیقت کی صفت یہ ہے کہ خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسری حقیقتوں کو بھی روشن کرتی ہے. جب حقیقت ہوگی خود بھی روشن ہوگی, دوسری حقیقتوں کو بھی روشن کرے گی, اور جب حقیقتیں روشن ہوں گی تو جو حقیقتیں نہیں ہیں وہ آپ اپنی موت مرنے لگتی ہیں. اب تک جو علم کلام کی اساس چلی آ رہی ہے اس میں بہت کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ نہ کیجئے کہ پہلے عقیدہ انٹروڈیوس کیجئے پھر استدلال پیش کیجئے. ہاں ابتدائی بچوں کے لیے پرائمری کی سطح تک تو ٹھیک ہے, لیکن اوپر اٹھ کر نہیں, پورا قرآن دیکھیں. قرآن نے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا, ضمیر کو بیدار کیا, اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کھولنے کی دعوت دی. تم فکر کرو, تفکر کرو, تعقل کرو, تدبر کرو. قرآن ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ تفکر کرو, قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ تدبر سے کام لو, قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تعقل سے کام لو. یعنی ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں اس لیے کہ سوچ سمجھ کے قبول کرو, آنکھ بند کر کے قبول نہ کرو. جو خدا کریم و رحیم و جلیل, جو خدا علیم و حکیم, جو خدا عزیز و حکیم اپنی بات کو بغیر عقل و منطق کے تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے, وہ کسی اور کی بات قبول کرنے پہ کب راضی ہو؟ انسان کا عالمیہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مفسر یہ کہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ظاہر قرآن یہ ہے, ظہور قرآن اس معنی میں رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں مگر ہمارے فلاں مفسر صاحب تو اسے نہیں تسلیم کرتے. کوئی بھی ہو, عام بات, ہم ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی. توحید کے دلائل قرآن نے جو پیش کی, ظاہر یہ گفتگو صرف ایک فریم آف ریفرنس اور فریم ورک پیش کرنے کے حد تک ہے. مفصل طور پر ایک ایک اصول پر گفتگو ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال ضمناً کچھ باتیں تو عرض کرنی ہے. جو دانش جو ہیں اور جو دانشور ہیں, جو طالب علم ہیں اور طالب علم کا ذوق رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سب میں یہ ذوق ہونا چاہیے اور ہے کسی نہ کسی حد تک. اولاً تو انسان کی سرشت ہی میں اللہ نے یہ ذوق رکھا ہے, اور پھر جو لوگ کھچ کھچ کے اس فرش عزا پہ آتے ہیں کوئی اور کشش کھینچ کے نہیں لاتی, یہ طلب علم ہے جو یہاں کھینچ کر لاتی ہے. طلب علم, طلب معرفت, طلب ہدایت, یہ طلب ہے جو کھینچ کے یہاں لاتی ہے, یہی کشش آپ کو یہاں لاتی ہے. تو آپ سب سے مجھے حسن ظن ہے. تو جو بھی دانش جو ہیں, دانشور ہیں, طلب علم کا ذوق رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک دعوت ہے کہ غور کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کیا کہا ہے لوگوں نے. کل سرسری طور پر حوالہ دے کر گزر گیا تھا کہ توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں, وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں جو دلائل ہیں, انہیں ہمارے بعض مشہور فلاسفہ اور مفکرین نے کہا کہ اسکولاسٹک اپروچ جو ہے وہ تمام دلیلوں کو تین کیٹیگریز میں پیش کرتا ہے. کچھ ہیں کاسمولوجیکل ایویڈنسز یا آرگومنٹس, کچھ ہیں جو ٹیلیولوجیکل آرگومنٹس ہیں, یعنی علت غائی سے بحث کرتے ہیں, دلیل غائی, اور کچھ ہیں جو آنٹولوجیکل ہیں, یعنی وجودی, دلیل وجودی. اور پھر ان تمام دلائل پہ تنقیحیں قائم کیں, اعتراضات کیے, ایراد کیے, خدشے وارد کیے. ہم جس حوزہ علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں, جس ڈسپلن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ مستقل اسلوب ہے, ایک حرف کسی کا قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پہ 10 اعتراض وارد نہ کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ برصغیر سے بھی اب بعض ایسے افاضل ہیں کہ جو اس بلند سطح علمی تک پہنچ چکے ہیں اور ان سے اور توقعات ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ ایک فقیہ جامع الشرائط کے طور پر سامنے آئیں گے اور اپنی ملت کی دستگیری کریں گے. اور اس وقت بھی وہ کوئی کمتر درجہ نہیں رکھتے ہمارے برادر عزیز و مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ. برادر مکرم جناب حجت الاسلام مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں. اور آج تو ہماری بزم میں ہمارے بہت دیرینہ دوست اور ایک اچھے دانشور اور اچھے مدبر جناب آقا زمانی بھی تشریف فرمائیں کہ جو اس وقت روئے زمین پر ایک واحد و منفرد مملکت توحیدی و مملکت ولایت کے نمائندے ہیں. خدا اس مملکت کو بھی ابدیت عطا فرمائے. تو ان حضرات کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اسلوب بحث ہوتا ہے حوزہ علمیہ میں ام نجف میں, کوئی بڑے سے بڑا آغائے کوئی نے یہ کہا ہے مگر ان کے قول پہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. آغائے سیستانی نے یہ فرمایا ہے مگر ان کے قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں حوزے کا اسلوب یہ, کوئی قول کسی کا ہم قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کو اعتراضات اس پر جتنے وارد ہوتے ہیں اس کا جائزہ نہ لے لیا جائے. جو ذوق رہتے ہیں وہ حوضے میں جائیں اور دیکھیں. اسی طرح علم کا قدم آگے بڑھتا ہے, آنکھ بند کر کے کسی کا قول قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ معصوم ہے. اور معصوم کو بھی معصوم اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ دلائل کی روشنی میں ثابت نہ ہو جائے کہ معصوم. ہم محمد عربی کو معصوم جانتے ہیں مگر دلائل کی روشنی میں, اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے, تمام دلیلوں سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے خون کے دشمن, خون کے پیاسے دشمن بھی انہیں صادق و امین کہا کرتے ہیں. صادق و امین پیغمبر معصوم تھے. اب یہ بجائے خود دلیل ہے کہ جب ایک صادق و امین کسی کو صادق و امین کہہ دے صادق و امین جو عقلی اور نقلی سمعی اور منطقی تمام دلیلوں کی روشنی میں صادق و امین ہے, وہ کسی اور کو صادق و امین کہہ دے اور صرف کہی نہ دے, جسے سب نے امین بنایا ہو وہ اس کو اپنا امین بنا دے. چھوٹی دلیلیں نہیں ہیں, یہ معمولی واقعے نہیں ہیں, یہ صرف فضیلت کے عقیدت مندانہ گوشے نہیں ہیں, یہ زندہ تاریخ کے زندہ حقائق ہیں. شب ہجرت پیغمبر نے جاتے وقت تمام امانتیں کس کے سپرد کی تھی؟ دنیا صادق وہ جسے اپنا امین بنا دے. اور پھر تاریخ یہ گواہی دے کہ اس امین نے بھی امانت داری کا حق ادا کر دیا. اگرچہ مجھے عرض کچھ اور کرنا تھا لیکن ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں, ذہن میں آ گئی اور زبان پر آ رہی ہے تو اسے روک کر نہ کہنا آپ کے ساتھ خیانت ہو جائے گی. دو صفتیں ہیں صادق اور امین. صادق اور صداقت کے کتنے مراتب ہیں اس پر اگر گفتگو ہو تو مستقل ایک عشرہ چاہیے. اور اسی طرح امانت. لیکن ان دونوں میں ایک ربط بھی ہے اور وہ ربط یہ ہے کہ عمل میں قول میں جو امانت دار ہو اسے صادق کہتے ہیں اور عمل میں جو صداقت شعار ہو اسے امین کہتے ہیں. جو قول میں صادق ہو, جو قول میں امین ہو وہ صادق ہے, جو عمل میں صادق ہو وہ امین ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات, عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے, اب جو مجھے کہنا ہے یہ جملہ پہلے کہہ چکا تھا آپ کو یاد بھی ہے, اب جو کہہ رہا ہوں اس وقت وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا. عام صداقت کے مراتب ہیں لیکن عام طور پر جو ہمارا سچی سادہ سا سادہ لوحانہ سادہ لوہی کا تصور ہے وہ صرف زبان کی حرکت ہے کہ سچ بولنا. زبان کی صفت ہے, قول کی صفت ہے صداقت عام طور پر, اور عمل کی صفت ہے امانت. دو موقع آئے, ایک بار امانتیں سپرد کرنی تھی, ایک بار بات پہنچانی تھی. ہجرت جب فرما رہے تھے پیغمبر تو جتنی امانتیں تھیں وہ ان کو واپس کرنی تھی جو امانتوں کے مالک تھے. کس کے سپرد کی پیغمبر نے امانتیں؟ علی ابن ابی طالب کے. تو اس مقام پر ثابت کیا کہ امین کا امین علی ہے. کی آیتیں نازل ہوئیں تو صرف بات پہنچانی تھی مشرکین تک, کچھ اور نہیں کرنا تھا. آیتیں سنانی تھی, بات پہنچانی تھی, رب اکبر کی بات, رسول اکرم کی بات. وہ بھی بات پہنچانے کے لیے کس کے سپرد کیا گیا؟ معلوم ہوا صادق کا صادق بھی علی آئے. صلوات پڑھ محمد والے. بہرحال بات تو یہ تھی کہ ہم معصوم کو بھی معصوم نہیں مانتے جب تک کہ دلائل کی روشنی میں اس کی عصمت ثابت نہ ہو جائے. تو جب تک کسی کی عصمت ثابت نہ ہو کتنا ہی بڑا علامہ ہو, کتنا ہی بڑا مجتہد ہو. اسی لیے ہمارے یہاں باب اجتہاد بند نہیں ہوا. باب اجتہاد اس لیے ابھی زندہ ہے مجتہدین. استاد ایک طرف درس خارج کہہ رہا ہے, اسی کا شاگرد دوسری طرف درس خارج کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے استاد یہ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں. اور اس پر استاد ناخوش نہیں ہوتا, ناراض نہیں ہوتا. مگر ایک اصول یاد رکھیے گا, یہ قول کہ استاد یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں, یہ تبھی تک درست ہوگا جب استاد معصوم نہ ہو. اور اگر کوئی معصوم استاد ہے پھر کسی شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ صادق یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. استاد بھی ہم جیسا ہو, بھائی وہ سینئر ہیں, سینئر ہیں, ہمارے استاد ہیں, مگر بشر ہیں, مجتہد ہیں, معصوم نہیں ہیں. اگر معلوم ہو کہ معصوم ہیں, معصوم ہیں, ان کے دہن میں جو زبان ہے وہ زبان رسالت ہے. تو پھر ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. حفظ مراتب ہے, حفظ مراتب. بہرحال تو اب ہم تو عادی ہیں, کہنا صرف یہ کہ ہم عادی ہیں اس کے اعتراضات کرنے سے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اعتراض وارد نہ بھی ہو پہلے سے تو خود ڈھونڈ کے اعتراض وارد کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے قول کو پرکھنے کا, کسوٹی پہ کسنے. استاد نے کہا ہے, استاد نے لکھا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے. جتنے اعتراض ہو سکتے ہیں وہ خود وارد کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی قول کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلیقہ استنباط میں فرق آ جاتا ہے. جس طرح انہوں نے اسے ثابت کیا ہے, اگرچہ اس طرح ثابت نہیں ہوتا مگر یہی قول دوسری طرح سے ثابت ہو جاتا ہے. شب و روز یہی ہنر ہے, یہی صنعت ہے نا. تو اب دیکھیں, کہتے ہیں کہ یہ جو کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے, یہ جو علت و معلول کا قانون ہے, یہ رب اکبر کو کی ذات اقدس کو ثابت نہیں کرتا. اب اعتراضات کتنے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا کہ ہر شے کی کوئی علت ہونی چاہیے, اور پھر ایک منزل پہ جا کے اسی اصول کو خود توڑ دیا. تو یہ کون سی منطق ہوئی؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کسی بات کی غلط تعبیر کی جائے, غلط تقریر کی جائے, یعنی اس کو بیان کرنے, ایکسپلین کرنے کے لیے جو ایکسپریشنز ہیں, جو الفاظ ہیں, وہ غلط ہوں, اس میں کہیں اشتباہ ہو جائے, تو پھر اعتراضات جم جاتے ہیں, دلیل کمزور ہو جاتی ہے. حکیم یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہر شے کے لیے علت ضروری ہے. ہر شے کے لیے علت ضروری ہے یہ نہیں کہتے. اگر شے کا لفظ آ گیا زبان پہ تو شے کے معنی کیا ہیں؟ شے کے معنی کیا ہیں؟ عام طور پہ جب شے کہتے ہیں عام طور پر تو کوئی مادی شے سمجھ میں آتی ہے, سمجھی جاتی ہے نا. شے کے معنی ہے شیئیت جس میں پائی جائے, یعنی مادیت پائی جائے. حکمت اور فلسفے اور عرفان کی زبان میں, علم کی زبان میں اس کے لیے, شے کے لیے مادیت کی شرط نہیں ہے. شے کے لیے مادہ ہونا شرط نہیں ہے. شے کیا چیز ہے؟ شے ہر وہ حقیقت جسے جانا جا سکے. جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے, جو کسی قضیہ علمی کا موضوع بن سکے وہ شے ہے, جو کسی لاجیکل پروپوزیشن میں سبجیکٹ بن سکے وہ شے ہے. اس کے لیے مادہ ہونا, میٹر ہونا شرط نہیں ہے. توجہ ہے, بڑی ٹیکنیکل بحث ہے, مگر میں اس ممبر سے ایسی بحثیں کرنے کا عادی بھی ہو چکا ہوں اور اب تو آپ کو بھی عادی بنا دیا ہے. شے کے لیے مادہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہر وہ حقیقت شے ہے جو علم کا موضوع بن سکے, جس کی خبر دی جا سکے. اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کیا اللہ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں, کہاں اللہ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ لیس کمثلہ شے. وہ شے ہے مگر ایسی شے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو یہ تو شے کے معنی آپ کے ذہن میں اب یہ رہے یار, شے کے لیے مادہ ہونا شرط نہیں ہے, شے میں مادی کیریکٹرسٹکس ہونی ضروری نہیں ہے, میٹر کی کیریکٹرسٹکس شے میں ہونا ضروری نہیں ہے. شے وہ جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے, شے وہ جس کی خبر دی جا سکے, شے وہ جس کے لیے کہا جا سکے کہ ہے. اور شے وہ نہیں ہے جس کے لیے کہا جائے کہ نہیں ہے. شے وہ جس کے لیے خبر دی جا سکے کہ ہے. اب یہ منطق میں جو قضیہ موجبہ اور سالبہ کی بحث ہے کہ سالبہ کو حملیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں, وہی یہاں پہ دہرا دیجئے گا. شے وہ کہ جس کو کہا جا سکے کہ ہے, جس کی خبر دی جا سکے. تو یہ کبھی نہیں کہتا کوئی حکیم کہ شے ہر شے کے لیے علت ضروری ہے, ہر شے کے لیے کاز ضروری ہے. نہیں, ہر معلول کے لیے علت ضروری ہے, ہر ایفیکٹ کے لیے کاز ضروری ہے. وہی مثال کسی بڑے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھا جاتا ہمیشہ کہ بچہ بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں. تنہا کوئی بچہ نظر آئے گا تو ضرور پوچھا جائے گا بیٹا تمہارے بابا کہاں ہیں. یہاں اکیلے کیوں ہو, یہ غیر محفوظ جگہ ہے, یہاں اس پارک میں, اس سڑک پر, اس فٹ پاتھ پر, اس گلی میں تم کیا کر رہے ہو اکیلے, کہاں ہیں بابا تمہارے. جب بھی کوئی بچہ نظر آئے گا تو پوچھیں گے, کسی بڑے کو دیکھ کے تھوڑی پوچھیں گے آپ کے دادا کہاں ہیں. ہر معلول کے لیے علت تلاش کریں. اسی لیے میں پہلی تاریخ سے عرض کر رہا ہوں اس گفتگو میں, ہم جب اس کائنات کو دیکھیں تو اس کی کیریکٹرسٹکس کا مطالعہ کریں, یہ مصنوع ہے یا لا مصنوع, یہ مخلوق ہے یا لا مخلوق, یہ معلول ہے یا لا معلول. اگر ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق ہے تو خالق کا انکار ممکن نہیں ہے, اگر ثابت ہو جائے کہ مخلوق نہیں ہے تو خالق کی تلاش ضروری نہیں ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے, علمی دیانت داری کے ساتھ, مغالطے کے ساتھ نہیں, مغالطے کے ساتھ نہیں, علمی دیانت داری کے ساتھ, لاجیکل سرٹینٹی کے ساتھ, میتھمیٹیکل سرٹینٹی کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کائنات لا مصنوع ہے, مصنوع نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے, معلول نہیں ہے, پھر ہم آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ علت کی تلاش کی گئی. لیکن اگر یہ معلول ہے, اگر یہ مصنوع ہے, اگر یہ مخلوق ہے تو بس اتنی سی بات کہتے ہیں کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق
کیجئے. یہ دانشمندی نہیں ہے, یہ دیانتداری بھی نہیں ہے. اور فرمایا تو پہلا اشتباہ یہ ہے کہ عبارت میں شے ہٹا دیجئے. یہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہر شے کے لیے علت ضروری ہے, نہیں, ہر معلول کے لیے علت ضروری ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا اعتراض کہتے ہیں کہ جس قانون سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بہرحال پھر بھی ثابت نہیں ہوتا. کیسے ثابت نہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ لامحدود ہے, لا محدود ہے, لیکن جب آپ اسے معلول قرار دیتے ہیں اور اس کائنات کو علت, تو کم سے کم وہ اپنی علت کے ریفرنس سے تو محدود ہو ہی گیا. یہ علت ہے, یہ معلول. تو علت کے حوالے سے, علت کے ریلیشن سے ریلیٹیولی محدود تو ہو گیا. علت و معلول میں آخر تمیز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا بھی جواب ہے, یہ اعتراض وارد نہیں ہے. بہت سی چیزیں ذہنی تجزیے میں تو آتی ہیں, حقیقت میں نہیں ہوتی. علت کے وجود سے معلول, معلول کے وجود سے اس کی علت کبھی محدود نہیں ہوتی. علت ہمیشہ صرف اپنی جیسی کسی دوسری علت سے محدود ہوتی ہے. آگ روشن کیجئے, آگ کی, آگ علت ہے, معلول کیا ہے؟ حرارت. حرارت سے آگ جدا ہے, اور حرارت سے آگ کا وجود محدود ہوتا ہے یا آگ کے وجود کا فیضان حرارت کی شکل میں ہوتا ہے؟ فیضان کو محدودیت کہہ رہے ہیں, فیضان کو محدودیت کا نام دے رہے ہیں. اور فرما رہے آپ, بحث ذرا سا ہے مشکل, مگر ابھی مسئلہ آپ کے سامنے روشن ہو جائے گا. اور وہ اس طرح روشن ہوگا کہ آپ کے ذوق کی مثال دے دوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں علم عطا کیا ہے. تو علم, علم پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جب اضافت پیغمبر کی طرف ہے, علم پیغمبر ہونے کی حیثیت سے معلول ہے. علم الہی علت ہے. کیا علم پیغمبر کے مقابلے میں علم الہی محدود ہو گیا؟ علم مصطفیٰ علم الہی کا فیضان ہے. اور اگر وہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا تو آگے بھی رکیے گا نہیں. پیغمبر نے علی کو زبان چسائی اور اپنا علم علی کے سپرد کیا. پیغمبر نے 1000 ابواب علم علی کو تعلیم فرمائے. علی نے ہر باب سے 1000 ابواب علم بنائے. اس کے باوجود علی کا علم فیضان علم نبی ہے. علم نبی علی کے علم سے محدود نہیں ہوتا. صلوات پڑھ محمد و آل. بتا یہاں سے بحث وحدت الوجود کی طرف جاتی ہے, مگر اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ علت و معلول میں جو امتیاز ہے یہ تجزیہ ذہنی کے اعتبار سے.
تجلیل نہیں کے اعتبار سے، وجودی حقیقت کے اعتبار سے. علت کا تعلق معلول سے کچھ اور ہی تعلق ہے، ایسا ہی تعلق ہے کہ اس میں غیریت نہیں آ سکتی. غیریت کا امکان ہوتا تو علی نفس رسول نہ کہلاتے. نفس رسول، نفس رسول، نفس رسول. دیکھیے باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، توحید کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ دل میں تب تک نہیں اترتی جب تک کہ محمد و علی کے حوالے نہ آ جائیں. ایک بلندتر صلوات پڑھیے. بات جو نفس رسول کی آئی تو یوں ہی نہیں آئی، یہ عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے، یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ توہم نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت قرآنی ہے. کسی نے فرزند رسول یعنی ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نفس رسول ہیں، بنفس قرآن. قرآن نے علی کو نفس رسول کے طور پر پیش کیا ہے. آیے مباہلہ، آیے مباہلہ، یہ آیے مباہلہ آپ سمجھتے ہیں فضیلت کے باب میں ہے؟ اہل بیت کی فضیلت میں ہے، یہ ہوگی اہل بیت کی فضیلت میں، مگر اصل بحث تو توحید کی ہے. اصل بحث تو توحید کی ہے. مباہلہ کس ایشو پر ہوا تھا؟ مباہلہ کس ایشو پر ہوا تھا؟ مباہلہ ولایت علی کے موضوع پر نہیں ہوا تھا؟ اس موضوع پر تو ہم مباہلہ کریں گے. موضوع پر تو ہم مباہلے کے لیے آمادہ ہیں. رسول اللہ نے جس موضوع پر مباہلہ کیا تھا وہ توحید کا مسئلہ تھا، توحید اور تسلیس کی جنگ تھی. تسلیس پر توحید کی فتح کا نام ہے مباہلہ. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرزندان توحید مباہلے کا جشن کیوں نہیں مناتے. سمجھی پر جان دینے والے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تلوار لے کر لا الہ الا اللہ پڑھوانے والے، فتح توحید کا جا
جشن کیوں نہیں مناتے؟ فتح توحید کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، مباہلہ توحید کا مسئلہ تھا. ایک طرف نصارائے نجران تھے جو کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک طرف پیغمبر تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لم یلد ولم یولد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں، یہی ٹھہر کے سنیے میں جو کہہ رہا ہوں مسلسل، کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ نہ رکھیے. یونیورسٹیز میں گمراہ کن کام ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں توحیدی مذاہب تین ہیں، مسیحیت، یہودیت اور اسلام. مسیحیت میں کب کی توحید سے پارہ ہو چکی، توحید کا دامن تار تار ہو گیا. اور زیادہ واضح طور پر کہوں تو آپ دیکھیے اسلام کی توحید کیا ہے، لم یلد ولم یولد. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر خود عیسیٰ کو بھی خدا ماننا، اس سے مانیے کہ خدا یلد بھی ہے یولد بھی. ایک طرف توحید ہے یلد یولد، ایک طرف ہے لم یلد ولم یولد، دونوں برابر ہیں. دونوں توحیدی مذہب ہیں. یہ وہی کہے گا جو باطل کو اور حق کو برابر کہے، ظلم کو مظلوم کو برابر کہے، جو سب کو برابر کہے، وہ جو بھی چاہے کہے. سب کو برابر کہنے کی عادت چھوڑ دیجئے، خدا کی قسم چھوڑ دیجئے، بہت گمراہ کون ہے یہ نظریہ. یا تو 14 کو معصوم نہیں مانتے یا سب کو معصوم مان لیتے. سب برابر یہ کوئی منطق نہیں، کوئی اخلاقیات ہے، ظالم بھی اچھا ہو مظلوم بھی اچھا، کون سی اخلاقیات ہے؟ قائم بھی اچھا امین بھی اچھا، یہ کون سی اخلاقیات؟ صادق بھی اچھا کاذب بھی اچھا، یہ کون سی اخلاقیات؟ نہ عقل و منطق کا تقاضا ہے، نہ اخلاقیات کا تقاضا، نہ دین و مذہب کا تقاضا ہے. لم یلد ولم یولد، یلد و یولد، دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بھی توحیدی مذہب ہے، وہ بھی توحیدی مذہب ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. اور قرآن مجید نے توحید کو جتنی تفصیل سے پیش کیا ہے، اللہ اکبر، سورہ مبارکہ اخلاص، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین امام زین العابدین اسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا، معلوم تھا کہ آخری زمانے کے لوگ محققین ہوں گے، مدققین ہوں گے، منہ شگافیاں کرنے والے ہوں گے، ظرف نگاہیوں سے کام لینے والے ہوں گے، ظرف کاریاں کرنے والے ہوں گے، سمندروں کی تہوں میں غوطہ لگا کر موتی مونگے نکالنے والے ہوں گے، آسمان کی بلندیوں پر جا کر ستارے توڑنے والے ہوں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے بیان کے لیے سورہ توحید نازل فرمایا، اور سورہ مبارکہ حدیث کی ابتدائی آیتیں. ان آیات پہ صرف غور کر لیجیے آپ،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. البتہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی ترجمے کا بھی موقع نہیں ہے، اب تو تقریر ختم ہو رہی ہے، یہ صرف حوالے دے رہا ہوں آیتوں کے، آئندہ بیانات میں اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا. اس میں تمام تر صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے. اللہ الصمد کہہ کر، صمد میں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سب جمع ہے ایک کلمہ صمد، خدا کی قسم یہ کلمہ صمد بہت بے پناہ کلمہ. کلمہ صمد کے معنی میں اگر غور کریں تو اس میں تمام صفات ثبوتیہ بھی سمٹ کے آ گئے ہیں اور تمام صفات سلبیہ بھی، عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن بظاہر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صمد کا کہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز میں بھی بے لگا ہوا ہے حرف سلب. اس لیے تمام صفات سلبیہ ہیں. اور سورہ مبارکہ حدیث کی ابتدائی آیتیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وہو بکل شیء علیم. یہ جو آیات کا سلسلہ ہے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں آیات کا سلسلہ بھی عرض کروں اور اس کے اندر جو استدلال ہے اور جو صفات الہیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کروں. صرف عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ علم الہی میں یہ گزر چکا تھا کہ آخری زمانے کے افراد دقیقہ سنج ہوں گے، علمی اور منطقی اور عقلی بحث کرنے والے ہوں گے، اس لیے یہ آیتیں نازل کی. اب کوئی مفکر اسلام ان آیتوں کو نظر انداز کر کے کوئی فلسفہ اسلام پیش کرے، ہم قبول کر لیں گے؟ نہیں قبول کیا جا سکتا. اور ان آیتوں کو بھی اگر پیش کرے تو دیکھیں گے کہ وہ تفسیر اور تعبیر کس کے حوالے سے کر رہا ہے. خود تفسیر کر رہا ہے یا وہاں سے اقتباس کر رہا ہے جہاں قرآن نازل ہوا تھا؟ جن لوگوں نے رجوع کیا ہے ان دروازوں کی طرف، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ایک مرتبہ صدر اسلام میں، اس وقت جب ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما تھے، حضرت امام حسن کی وفات کے بعد آپ کی امامت کا زمانہ تھا، تب بھی لوگ جو جانتے تھے کہ علم کہاں سے ملے گا وہ رجوع کرتے تھے. بصرے میں اختلاف ہوا توحید کے مباحث میں، تو لوگوں کی سمجھ میں لفظ صمد نہیں آ رہا تھا کہ صمد کے کیا معنی ہیں. ایک بزرگ نے خط لکھا، فرزند رسول بتائیے صمد کے کیا معنی ہیں. فرزند رسول نے جو جواب دیا ہے وہ اس ایک سوال کا جواب بھی ہے اور ایک مستقل اصول بھی سکھا دیا ہے تفسیر کے لیے. فرماتے ہیں کہ صمد کے معنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آگے خود بیان کر دیا، یعنی صمد کے بعد جو پورا بیان ہے وہ صمد کے معنی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صمد کے معنی ہے. اصول کیا فراہم ہوا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کہیں مشکل کلمہ آئے تو کہیں باہر قرآن کے باہر جا کے معنی تلاش نہ کریں، اسی کے آگے ڈھونڈیں، کہیں نہ کہیں معنی مل جائیں گے. توجہ ہے؟ اور اس اصول کو یاد رکھیے گا قرآن صامت سے لے کر قرآن ناطق تک. قرآن کی
آیت سمجھ میں نہ آئے تو دوسری آیت دیکھو، محمد کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علی کی زندگی میں دیکھو۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حسن کی زندگی میں دیکھو، حسن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حسین کی زندگی میں دیکھو، صلح حسن سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کی روشنی میں سمجھو۔ بس گفتگو ختم ہو گئی، آج کی گفتگو ختم۔ کربلا بھی معجزہ توحید، کربلا اس لیے زندہ ہے، کربلا مٹ نہیں سکتی، کربلا ایک حقیقت ہے، اس لیے حقیقت ہے کہ یہ کربلا کی جنگ بھی توحید کی جنگ ہے۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں نافہم ہیں، کربلا توحید کی خاطر جنگ، طاغوت کا انکار توحید کا اقرار ہے۔ بس اب وقت کہاں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات بھی بیان کی جائے۔ دیکھیے یہ جو مجلس کا نظام ہے کہ پہلے فضائل ہوتے ہیں، فضائل کے ضمن میں فضائل اصل میں مجلس کے اس حصے کا نام ہے جس میں مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اور آخر میں مصائب ہوتے ہیں یعنی جس میں وہ واقعات بیان ہوتے ہیں کہ جسے سن کر انسان بے اختیار گر جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کاشتکاری کا ہنر جانتے ہیں، پہلے بیج بویا جاتا ہے پھر پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ یہ بیج جم جائے، درخت بن جائے۔ یہ توحید کا بیج بو کر ہم گریا کرتے ہیں تاکہ توحید کا تناور درخت بن جائے۔ یہ گریا یہ ہماری طبیعتوں کو زرخیز بھی بناتا ہے، اور جو ہم خیر کی اور حق کی اور حقیقت کی باتیں کرتے ہیں وہ طبیعت میں جم جاتی ہیں، اس لیے گریا ہوتا ہے۔ اور ارادتاً کوئی بھی گریا نہیں کرتا، ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہے، یہ تو ہماری طبیعتوں کی حق شناسی اور حقیقت پسندی ہے۔ جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو گریا ہوتا ہے، حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو گریا ہوتا ہے۔ آج اس قضا خانے کی روایت کے مطابق حسین کی ایسی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ منفرد ہیں، حسین کی ہر قربانی منفرد ہے، ہر قربانی منفرد ہے، مگر یہ قربانی جس کا آج تذکرہ ہوتا ہے یہ بھی بڑی منفرد ہے۔ دو بچے ہیں، اور یہ دونوں بچے ایک ماں کا نمائندہ ہے ایک باپ کا نمائندہ، یہ ایک قول ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں بچے باپ کے بھی نمائندہ ہیں ماں کے بھی نمائندہ ہیں۔ دونوں بچے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچے ہیں، جناب زینب کبرا کے بچے ہیں۔ انہوں نے قربانیاں جو دی ہیں وہ عجیب و غریب قربانیاں ہیں، ہمارے مرثیہ نگاروں نے جو ان کے اوصاف لکھے ہیں وہ ایسے اوصاف لکھے ہیں کہ گویا بچوں کا قد ایسا تھا، ان کی قامت ایسی تھی، ان کا سن ایسا تھا کہ تلواریں لینے کے قابل نہیں تھے، نیچے لے کے جنگ کرنے کے، نیچے یعنی چھوٹی چھوٹی تلواریں، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے جنگ کرنے کے لیے گئے، اور ان کے جسم بھی ایسے تھے کہ بعض روایتوں میں ان کے لیے بھی ہے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں اترتی تھی، تو بس جو کرتے پہنے ہوئے تھے بس وہی پہنے ہوئے میدان میں چلے گئے۔
بچے گھوڑوں پہ بیٹھے میدان میں گئے جنگ کی اور بے پناہ جنگ کی. یہاں بھی روایتیں مختلف ہیں, بعض روایتوں میں یہ بحث و گفتگو نقل ہوئی ہے کہ امام حسین پہلے علی اکبر کو بھیجنا چاہتے تھے, زینب آگے بڑھ گئے. بھیا یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے بچے زندہ رہ جائیں اور علی اکبر شہید ہو جائیں. کیا جذبے تھے کربلا والوں کے, کیا جذبے تھے. اگرچہ وہ قول بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین نے علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا, مگر یہ گفتگویں ہیں تاریخ میں آئی ہیں. حسین نے بھائی کی خوشامد کی ہے, بھیا یہ قربانی قبول کر لو. دونوں بچے گئے اور اپنی حد تک بے پناہ جنگ کی, اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, مامو جان ہمارا آخری سلام. مجھ میں سکت نہیں ہے, دامن وقت میں بھی بن جائے, آقا ہمارا آخری سلام. امام حسین تیزی کے ساتھ ان بچوں کے لاشوں تک پہنچے, اور روایت میں ہے کہ وہ بچوں کے لاشیں حسین لے کر خیمے تک آئے. ایک خیمہ ایک پسپاس, اور کاش آپ حضرات کربلا زیارت کے لیے جائیں, آج بھی ایک مسجد فسفات باقی ہے, ایک مسجد باقی ہے. وہ مسجد نشانی ہے اس جگہ کی جہاں امام نے وہ خیمہ لگایا تھا جہاں شہیدوں کے لاشیں لا کے رکھے. تو جب اصحاب کے لاشیں لاتے تھے تو سیدھے اس فسفات میں لے جاتے تھے, لیکن جب اہل بیت میں کا کوئی شہید ہوتا تھا تو پہلے اس خیمے میں لاتے تھے جہاں بیبیاں تھیں. جب بھی کوئی لاشا آتا تھا بی بی زینب آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی, چاہتی تھی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا لاشا نہ دیکھے, پہلے زینب آ جائے. جب آن و محمد آئے تو امام حسین نے خود زینب کو آواز دی, بہن آؤ تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی. اور روایت میں ہے کہ بھانجوں کے لاشیں زمین پر رکھے اور خود حسین جھک گئے, کبھی ایک کا لاشا بوسا دیتے تھے کبھی دوسرے کے لاشے کو بوسا دیتے تھے, اور زینب کو تسلیاں دیتے تھے بہن تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما, پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما, پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرما, پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں کھا لے. محبوب اپنے ولی آخر کو ابن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم رہا.